عرفات میں آپ نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ لبیک پکار رہے تھے شبرما کی طرف سے عرفات میں، تو پیارے رسول نے فرمایا یہ شبرما کون ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ اخ لی او قریب لی، میرا کوئی بھائی ہے، میرے رشتہ دار ہیں. پیارے رسول نے فرمایا حجج تھا نفسی، خود اپنا حج تم نے کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اپنا حج نہیں کیا، میں ان کی طرف سے حج کر رہا ہوں. تو پیارے رسول نے فرمایا حج نفسی کا ثم ان شبرما، پہلے اپنا حج کر لو اپنی طرف سے، پھر اس کے بعد شبرما کی طرف سے اور کسی کی طرف سے. تو جس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری کو پہلے سے اپنا حج کر چکا ہو، عمرہ بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنا عمرہ کر چکا ہو. جو شخص عمرہ اور حج نہیں کیا کسی کی طرف سے، وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیارے رسول نے ان کو عرفات میں، اب آپ سوچیں کہ پیارے رسول کے زمانے میں جس طرح آج کے زمانے میں سستی کاہلی برتی جاتی ہے، 8 ذی الحجہ کو منا بہت سے لوگ نہیں جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، وہ منا بھی گئے اور رات بھی منا میں گزاری، عرفات کا کچھ وقت گزارا شبرما ہی کی نیت سے، سب انہیں کی نیت سے تھا. عرفات میں پیارے رسول نے جب ان کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، آپ نے کہا اپنی طرف سے حج کرو، تو انہوں نے وہی نیت بدل لی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی جب نیت اس کی بدلنی ضروری ہوئی تو عرفات میں اگر نیت بدل لے رہا ہے تو اس کا حج صحیح ہے جس طرح نیت بدلے گا، لیکن عرفات کا ٹائم ختم ہونے کے بعد مزدلفہ میں اگر نیت بدل رہا ہے یا منا میں دوسرے دن آ کر کے کنکری مارنے کے دن نیت بدلا ہے تو وہ نیت قبول نہیں ہوگی. عرفات چونکہ الحج عرفہ، عرفات میں پہنچ گیا تو حج اس کا واجبی ادا ہو جائے گا. رسول نے عرفات میں ان کو یہ کہتے ہوئے سنا اور کہا کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرو، قطعاً انہوں نے فوری طور پر نیت بدل لی اور پھر اپنا حج انہوں نے کیا. اس کے بعد کیا ہو نہ کیا ہو یہ الگ بات ہے، لیکن پیارے رسول کے حکم کی تعمیل میں ضرور انہوں نے ایسے ہی کیا کہ فوری طور پر انہوں نے حج بدل کی نیت توڑ کر کے اپنے لیے نیت کی. اور اس سے اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے شرط یہ ہے جو حج بدل کرے اس کے بارے میں شرط یہ ہے کہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو. ظاہر بات ہے وہ 1 سال پہلے 10 سال پہلے کیا ہو، ایک ہی سال میں تو دونوں کا حج ہو نہیں سکتا ہے، تو دوسرے کی طرف سے وہ حج کرے. یہ اصل ہے، اس حدیث کو بنیاد بنایا ہے ائمہ کرام نے کہ حج بدل جائز ہے. کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ نہیں، پیارے رسول نے ان سے پوچھا تھا یہ کون ہوتے ہیں شبرما تمہارے، تو انہوں نے کہا میرے بھائی ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں. تو اس میں شرط لگاتے ہیں کہ حج بدل کرنے والا، یہ چیز اختلافی لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار ہونا ضروری نہیں، نہ کوئی بھائی ہے، تو ایک اتفاقی بات تھی. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پیارے رسول نے جب پوچھا تو اس کا کوئی مطلب تھا، جب انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہیں رشتہ دار ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حج بدل کرنے والا کوئی رشتہ دار ہو کم از کم، یا اپنا سگا بھائی ہو، رشتہ دار چچا ہو، چچا کا لڑکا ہو، اس طرح کا کوئی آدمی ایک دوسرے کے لیے حج کرے. لیکن چلتا پھرتا آدمی اس کو پیسے دے دیں، خرچ دے دیں آپ اور دوسرے کی طرف سے حج کریں، یہ جائز نہیں کہتے ہیں. لیکن اکثر علماء جمہور ان کو کہا جاتا ہے، ان کے یہاں یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی، جس طرح ایک مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کسی طرح کر سکتا ہے، اس طرح یہ بھی ایک مدد ہے، اس کی طرف سے وہ واجبی حج ہو یا نفلی حج ہو، حج بدل کر سکتا ہے اگر اس نے پہلا اپنا حج ادا کر لیا ہے. وعنہ حضرت عبداللہ ابن عباسی سے روایت ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، وہ کہتے ہیں پیارے رسول نے ہمیں خطبہ دیا، ہمارے سامنے تقریر فرمائی، آپ نے اس میں فرمایا ان اللہ کتب علیکم الحج، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے. یہ تاکید ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تفسیر ہے اللہ کے قول وللہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں. اسی کی تفسیر آپ نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم الحج، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حج فرض کیا ہوا ہے. فقام الاقرا ابن حابس، اقرا ابن حابس کہتے ہیں افی کل عام یا رسول اللہ، ہر سال حج ہم لوگ ہر آدمی پر فرض ہے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا لو قلتو ہا، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو واجب ہو جاتا ہے، لیکن الحج مرتن فما زاد فهو تطوع، زندگی میں ہر شخص پر ایک بار حج فرض ہے، اس کے آگے جو کرے گا حج اس سے زیادہ تو اس کے لیے نفلی ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ شرعی مسائل میں نماز ہے، روزہ ہے، نماز 5 وقت آپ کو روزانہ ادا کرنی ہے، روزہ ہے واجبی، روزہ سال میں 1 مرتبہ کرنا ہے. تو اسی کو سوچ کر کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ جس طرح روزے اور نماز ہیں، صلات ہیں، وہ بھی مقرر روزانہ ہوتے ہیں یا سال میں ہوتے ہیں، کیا یہ بھی ہر سال فرض ہے؟ تو پیارے رسول نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا تو وہ واجب ہو جاتا ہے. لیکن پیارے رسول کیوں کہیں, امت میں جس چیز کو, امت کو جس چیز میں مشقت ہے یا جو امت کے لیے مشقت کی چیز ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ رب العزت سے کہ ہماری امت کو مشقت میں نہ ڈال. آپ رحمت للعالمین تھے, جس وجہ سے پیارے رسول نے نہیں کہا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہا کہ اگر میں کہہ دیتا, گویا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا آپ واجب کرتے تو واجب ہو جاتا. کلام پاک میں اس طرح کی چیز نہیں آئی ہے کہ ایک بار حج فرض ہے یا دو بار, لیکن پیارے رسول اگر بیان کر دیتے کہ نہیں ہر سال فرض ہے تو فرض ہو جاتا یہ حج. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث اسلام کے دو بنیاد ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جس کو پیارے رسول نے فرمایا لقد ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ, لن تضلوا کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب میری سنت. اسی طرح آپ نے بھی فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے آئندہ زمانے میں ایسے یوشکوائیات یا رجل, قریب ہے کوئی آدمی چارپائی اور آرام, اریکا کہتے ہیں آرام کرسی یا آرام دہ چارپائی, کوئی آدمی اپنے اریکہ اور آرام دہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے یہ کہے کہ دیکھو جو چیز کلام پاک میں ملے گی ہم اس کو لیں گے اور جو اس میں نہیں ہے ہم اس کو نہیں لیں گے, الا خبردار ہو جاؤ, انی اوتیت القرآن و مثلہ ما ہو, اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن بھی دیا اور اسی طرح ایک اور چیز دی, وہ سنت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کی سنت یا حدیث یہ حجت نہیں ہے شریعت میں, یقیناً وہ لوگ من جملہ علماء نے ان کو کفر کا فتویٰ دیا اگر پورے طور پر انکار کر رہا ہے تمام حدیث پہ کہ حجت ہونے کا, لیکن اگر کسی خاص حدیث کے بارے میں شبہ ہے یہ حدیث فلاں حدیث کے خلاف فلاں آیت کے خلاف, اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے وہ کافر ہو. لیکن اگر یہ کہتا ہے جیسا کہ اہل قرآن جمہوریہ اسلامی پاکستان میں کہتے ہیں اعلان کرتے ہیں اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ ان کو باقاعدہ مسلمان سمجھا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں حدیث یہ حجت نہیں ہے دین میں, یقیناً وہ پورے طور پر کفر کا فتویٰ ان کے اوپر علماء نے دیا ہے. اس وجہ سے انسان کو سمجھنا چاہیے اگر پیارے رسول کہہ دیتے کہ نہیں ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا, وہی مانا ہوا کہ مجھے قرآن کی طرح اور ایک چیز دی گئی سنت. سنت کے ذریعے سے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں فرض کی ہیں, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سنت شریعت اسلام میں سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور اس کی بنابراہ آپ دیکھیں گے کتنے علماء نے ان پر تردید کی, ہر مکتب فکر کے علماء نے اس خیال کی, جب قادیانی آیا تو اس پر تردید کی, پھر اس کے بعد ان کے اوپر ہمیشہ تردید کرتے رہے ہیں اور باقاعدہ تردید کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ بھی ان کو باقاعدہ ایڈ ملتی ہے باہر سے کہ اس قسم کے فتنے مسلمانوں میں ڈالیں, اور ان کے اچھے سے اچھے ترجمہ کلام پاک نکلتے ہیں. اور منمانی یہ بھی ایک حماقت کی بات ہے سبحان اللہ, کہ پیارے رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا آپ کو اتھارٹی نہیں دے رہے ہیں کہ آیت کی تفسیر کریں. پوچھا گیا ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اقیم الصلاح واتو الزکاۃ, نماز قائم کرو صلاۃ قائم کرو اور زکات دو, تو زکات نماز صلاۃ قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کسی احمق نے یہ بھی کہا کہ آدمی اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے اور اللہ کا ذکر کر لے کرسی پر, یہ نماز ہو گئی. اب آپ سوچئے پیارے رسول جن کو اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے سے دین کا حکم دے کر کے بھیجا اور کہا کہ من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اپنے کلام پاک میں یہ منصب دیا آپ کو کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا, اور یہ اتھارٹی پیارے رسول کو نہیں دیتے ہیں کہ بیان کریں واجب اور فرض, اور خود اپنے طور پر منمانی اس طرح کا بیان کرتے ہیں کہ نماز کا طریقہ یہ ہے, روزہ کا طریقہ مطلب کچھ دن آپ آدھے گھنٹے دن بھی روزہ رکھ لیں, کھانے سے رک جائیں پینے سے رک جائیں روزہ ہو گیا, اس طرح کی احمقانہ باتیں ان سے سرزد ہوئیں. بہرحال علماء نے اس کی باقاعدہ تردید کی, بعض اچھے اچھے فکر کے لوگ بھی اس غلط عقیدے سے متاثر ہوئے اور اس میں ان پر تردید بھی لکھی گئی. مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ والے, ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے حدیث کی تشریح حیثیت, یقیناً وہ بہت ہی گویا وہ علم کی پوریا, چھوٹی سی کتاب ہے لیکن آپ پڑھ کر کے دل کو اطمینان ہوگا. اس میں مولانا مودودی اللہ تعالیٰ ان کو بخشے, انہوں نے بھی کچھ ایسی شبہ کی باتیں ڈالی تھی, ان پر خصوصی طور پر رد کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے طور پر کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں, وہ تو ان پر رد کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جو لوگ اپنے کو دین اسلام کا پلر سمجھتے ہیں، کھمبا سمجھتے ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہو تو پھر یہ چیز بہت ہی گمراہی کی بات ہے. اس وجہ سے انہوں نے باقاعدہ یہ کتاب لکھی حدیث کی تشریح حیثیت، باقاعدہ چھوٹی سی کتاب لیکن بہت ہی عام. اس میں کچھ مسلمان علماء نے بھی تھوڑی سے ہوا دی اس خیال کی کہ بعض جگہوں پر حدیث نہ لی جائے، جیسے کہا جاتا ہے پرانے لوگوں نے یہ بات کہی اور ان پر بھی تردید کی گئی، کہی ہے لوگوں نے. اور اس میں بعض مذاہب میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ اصول کے خلاف اس حدیث کو رد کیا جائے، وہ بھی ذمہ داری ہے. پورے طور پر ایک حدیث کی اسکالر کی حیثیت سے ہم نے پورے طور پر اسٹڈی کیا ہے کہ وہ بھی ذمہ دار ہیں. جیسے مثلا یہ کہ بعض حدیث میں آیا ہے کہ فلاں چیز کو فلاں چیز کے، یعنی مسررات ایک لفظ آتا ہے، میں نے ذکر کیا ہوگا کبھی عربی درس میں ذکر کرتا ہوں، پھر رسول نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں دھوکہ کرتے ہیں بعض چیزوں کے بیچنے میں، اس میں جیسے بکری ہے اس کو ایک دو دن نہیں دوہتے یا ایک دو ٹائم نہیں دوہتے، تھن میں دودھ کافی اکٹھا ہو کر کے تھن بڑا نظر آنے لگتا ہے. بازار میں جب اس کو پیش کرتے ہیں بیچنے کے لیے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ کر کے دھوکہ کھا جائے گا، کہے گا تھن بہت بڑا اس کا مطلب دودھ بھی زیادہ دے گی. ایک دن دوہا تو دودھ کافی نکلا، دوسرے دن تیسرے دن دودھ کم ہونے لگا. تو دو تین دن تجربہ کر لیجیے، ہو سکتا ہے اس کی جگہ بدلی ہو، نہیں کھا رہی ہو، گھاس نہیں کھا رہی ہو، دانا نہیں کھا رہی ہو تو دودھ کم ہوا. تین دن تک پیارے رسول نے اختیار دیا کہ جس اگر کسی نے اس طرح کی کوئی دودھارا جانور، دودھ والی جانور والا جانور خریدا ہو، گائے ہو، بکری ہو، بھینس ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس دھوکے کے ساتھ اس نے خریدا ہے تو تین دن تک اس کو اختیار ہے. تیسرے دن، تین دن کے بعد چوتھے دن وہ لے جا کر کے بیچنے والے کو واپس کر سکتا ہے اگر چاہے، لیکن جو دودھ پیا ہے اس کے بدلے ایک سا کھجور دے دے، ایک سا یعنی ڈھائی پونے تین سیر یا کلو کھجور دے دے. اس میں آپ یہ سوچیں کہ اچھے اچھے مذاہب اربع میں سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث نہیں لی جائے گی، کیوں کہ قیاس کے خلاف ہے. دودھ کے بدلے دودھ اس کو دینا چاہیے، دودھ کے بدلے کھجور کیا، کھجور تو اس کا ہم مثل ہے نہیں. اب یہ چیز پیارے رسول کی صحیح حدیث، بخاری شریف وغیرہ کی حدیث ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ مذہب بنا لیا اور پرانے زمانے سے اس کو لڑائی کرتے آ رہے ہیں. تمام کتابیں آپ دیکھیں گے کہیں گے کہ نہیں، دودھ یہ چیز قیاس میں آتی نہیں ہے کہ دودھ کے بدلے دودھ دینا چاہیے، اور حدیث میں آیا کہ دودھ کے بدلے کھجور. تو کیا ہم پیارے، یا تو اس حدیث کو ضعیف کہیے کہ یہ حدیث پیارے رسول نے نہیں کہی ہے، یا جس طرح اور ہزار حدیثیں مانتے ہیں اس کو بھی مانیے پیارے رسول نے بات کہی ہے. اور اگر قیاس کی بات ہے تو ہم قیاس پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، کہیں گے کہ بھائی یہ عین قیاس کی بات ہے. آدمی کے پاس جب لے جا کر کے دو کلو دودھ واپس کرے گا، وہ کہے گا کہ نہیں، ہماری تین دن کے اندر ہماری بکری جب دس کلو دودھ دیتی تھی، تم نے تین ہی دو ہی کلو کو واپس دیا. جھگڑے کی بات ہو سکتی ہے نہیں، بھینس کے بارے میں بھی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اتنا دے رہی تھی. تو پیارے رسول نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دودھ تھوڑا ہو، کچھ بھی نہ دیا ہو، پھر بھی واپس کرتے وقت آپ ایک سا ڈھائی پونے تین کلو کھجور واپس کر دیجیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے. ایک فیصلہ قاضی کا، عام قاضی کا اس طرح کا مانا جاتا ہے. تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے رسول ہیں سب کے، ان کی بات نہ مانیں. یہ اچھے اچھے مذاہب اربع میں سے بعض لوگوں کا کہنا ہے. انہوں نے بھی بعض احادیث کے انکار کی گویا ہمت افزائی کی، اس کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری پڑتی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، عقیدے کے معاملے میں وہی حدیث لی جائے گی جو متواتر ہے. متواتر کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ جیسے کلام پاک کے بارے میں شبہ نہیں، ایک ایک لفظ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح اترا تھا اسی طرح اللہ کے فضل سے محفوظ ہے. اسی طرح وہ حدیث لی جائے گی عقیدے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہیں گے، قیامت کے دن عذاب ہوتا ہے یا قبر میں عذاب ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے. یہ احادیث اسی وقت لی جائیں گی جس میں جو متواتر ہوں، یعنی اسی طرح منقول ہوں جس طرح قرآن منقول ہے. یہ بھی ایک گویا راستہ کھولا گیا انکار حدیث کا. لیکن سعادت مند وہی رہے جنہوں نے کوئی بھی حدیث صحیح پیارے رسول سے ملی، عقیدے کی بھی ہو، عمل کی ہو، سب نے بے چون چرا اس کو قبول کیا الحمدللہ. اور یہ یقیناً محدثین کی جماعت تھی، ہمیشہ انہوں نے جو بھی حدیث ملی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جہنم بھر جائے گی اور بھرنے کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کی، لام لعن جہنم من الجنت والناس اجمعین، کہ ہم جہنم کو جن اور انس اور لوگوں سے بھریں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم کو اور ضرورت ہے تو کہتی ہے ہاں حل میں مزید کیا اور پوچھے تو پیارے رب اپنا قدم مبارک ڈال دیں گے اس میں. وہ چیخے گی کہ بس بس ہو گیا پک پک. اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ عقیدے کی چیز ہے اور حدیث سے نہیں لی جائے گی. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سعادت مندی اس میں ہے کہ پیارے رسول نے جو بات کہی ہے صحیح سند سے فلاں نے ہم سے بیان کیا فلاں نے ہم سے بیان کیا ائمہ نے صحیح مسلم صحیح بخاری وغیرہ میں نقل کیا ہے اس کو قبول کرنا ضروری ہے. اور اگر ہم کہیں لے رہے ہیں کہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اس میں پھر اختلاف فکر اور اضطراب فکر ہو رہا ہے. ایک راستے پہ چل کر کے جس طرح صحابہ کرام کے پاس ایک آدمی آئے وہ نماز پڑھ رہے تھے قبلتین میں. آپ کو قبلتین کا مسجد کا نام تو یاد ہوگا. دو قبلے کیسے ہوئے دو قبلے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تب بھی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا آپ کو حکم دیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبلہ بنا دے. اللہ تعالیٰ نے سیف پور میں فرمایا ہے قد نرا, اے پیارے رسول ہم دیکھتے تھے آپ کو, قد نرا تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم, جہاں کہیں بھی ہو تو قبلہ کعبے کی طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھو. پیارے رسول کو جب اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے منہ کر کے نماز پڑھنے کا تو آپ کیا نام ہے مقام ابراہیم کی طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے تاکہ دونوں قبلہ آپ کے سامنے رہے. اگر ادھر کھڑے ہوتے تو شام ادھر آئے بیت المقدس, صرف کعبہ آپ کے پیچھے ہوتا اور بیت المقدس جو واجبی قبلہ اس زمانے میں تھا وہی آپ کے سامنے ہوتا. آپ کھڑے ہو کر کے دعا بھی مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ قبلہ ہمارا بنا دیں اور پھر اسی طرف پڑھ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے منہ کر کے. مدینے میں بھی 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف چہرے مبارک کر کے تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جب یہ حکم نازل ہوا کہ قبلے کی طرف منہ کر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, پیارے رسول نے سب سے پہلی نماز بعض روایت آتا ہے عصر کی نماز پڑھی ہے اور بعض روایت آتا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھی ہے. کسی صحابی نے آپ کے ساتھ نماز سے پہلے آپ پر وہی نازل ہوئی آپ نے پہلی نماز ظہر پڑھی ہو یا عصر پڑھی ہو, کسی صحابی نے جا کر آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر کے جا کر کے جب وہاں پہنچے قبلتین کی جگہ پر تو وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. کس طرح منہ کر کے؟ بیت المقدس کی طرف. وہ چیخ کر کے کہتے ہیں واللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الکعبہ, خدا کی قسم میں نے پیارے رسول کے ساتھ ابھی کعبے کی طرف نماز پڑھ کر کے میں آ رہا ہوں. فدارو کما ہوں, اسی طرح وہ گھوم گئے سب, امام ادھر ہو گئے اور مقتدی سب ادھر ہو گئے ایک خبر کے اوپر. اور پرانا جو مسئلہ تھا کہ نہیں کعبہ جو ہے قبلہ بیت المقدس ہے اس میں کسی کو شبہ نہیں تھا, لیکن ایک آدمی کی خبر دینے پر سب لوگ گھوم گئے. انہوں نے نہیں سوچا یہ خبر واحد ہے ایک آدمی کی بات ہے متواتر ہونی چاہیے, یہ سب چیزیں فلسفے نہیں تھے اس زمانے میں. تو یہی طریقہ ہونا چاہیے. دو نکل گیا مسئلہ. تو کہنے کا مطلب پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر ہم کہتے کہ حج ہر سال فرض ہے تو حج فرض ہو جاتا. یعنی پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے جو چیز واجب کریں اور جو چیز چاہیں کہ واجب نہ کریں, اس کی بھی اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے بہت سے مسائل میں آپ کو دی تھی. اسی طرح بہت سے مسائل آپ پائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کو یہ اختیار دیا تھا, لیکن آپ نے امت کی بہت سی چیزوں میں آپ مثال پائیں گے امت کی مجبوری اور پریشانی کو دیکھ کر کے آپ نے اس کو اختیار نہیں کیا. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش ہے کیا آدھا سریہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے؟ آدھا سریہ کا لفظ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے, جس کو کہتے ہیں مشک زنی, یا یہ کہ خود سے شہوت کو اپنے ہاتھ سے نکالنے کا منی وغیرہ نکالنے کی بات جو ہوتی ہے اس کو آدھا سریہ, کیونکہ کھلے طور پر یہ آدمی ایک کام نہیں کرتا ہے چپکے سے کرتا ہے. آدھا سریہ سری طور پر کیا کبیرہ گناہوں میں سے ہے؟ جی ہاں وہ کبیرہ گناہوں میں سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مومن بندوں کا ذکر کر کے والذین هم لفروجهم حافظون, جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم, ہاں اپنی بیویوں پر اس کو حلال سمجھتے ہیں یا لونڈیوں کے اوپر, فانہم غیر ملومین, تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے, ان پر کوئی سرزنش نہیں ہے. تو اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ آدمی اختیار کرے گا, لواطت کا ہے نعوذ باللہ اتنی گندی چیز, یا مشتزنی ہے, یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اب آپ پوچھ رہے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے کچھ اسباب ذکر کریں، اللہ سے ڈر کر کے کہ یہ چیز غلط ہے، بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر محافظہ کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بالکل نامرد بنا کر دے، یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے، ڈر ہے کم سے کم، یہ چیز ہے، ہم لوگوں نے طب یونانی پڑھی ہے کچھ، جس میں یہ چیز کہتے ہیں کہ کمزوری یا نامردگی کے بہت سے اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو یہ غلط عادت پڑ جائے، اور اس غلط عادت کی بنا پر وہ عورتوں کے لائق نہیں رہ جاتا، کم سے کم یہ سوچ رہے آدمی، ابھی اس کو طاقت نہیں ہے، بعض لوگوں کے کہنے کی بنا پر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں شادی کی عادت نہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم غلط کام میں پڑ جائیں، اس وجہ سے اس طرح ہم اپنے کو ٹھنڈا رکھیں، نہیں، اے رسول کی مبارک حدیث بخاری اور مسلم اور دوسری روایتوں میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول سے روایت کرتے ہیں، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کو شادی کی طاقت ہو، اس میں دونوں معنی آتا ہے، ایک تو جسمانی طاقت اور ایک ایسی مالی طاقت کھلا کر کے کسی کو گھر میں بسا کر کے کھلا پلا سکے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تو شادی کر لے، فإنه، کیونکہ شادی اغض للبصر، نظر کو نیچے رکھنے کا سبب بنے گی، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کا سبب رہے گی شادی، ومن لم يستطع، دیکھیے علاج بتایا تھا رسول نے، ومن لم يستطع، جو شادی نہیں کر سکتا ہے، فعليه بالصوم، دو روزے رکھے، فإنه له وجاء، وہ روزہ اس کو غلط کام سے روک دے گا، جیسے خسی ہو جائے آدمی، کیونکہ اللہ کا تقوی اس سے ڈر معلوم اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا، کیونکہ روزہ جب رکھے گا تو غلط خیال نہیں آنے دے گا اور غلط بات نہیں بولے گا، تو ان سب چیزوں سے دور رہ کر کے گویا اس سے بھی دور رہ سکتا ہے، یہ ہے اس کا سب سے بڑا سبب کہ اللہ سے ڈریں، روزے رکھیں زیادہ سے زیادہ، اگر شہوات اس طرح تیز ہیں تو ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو اچھی چیز میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے شادی کی تو آپ شادی کریں، نہیں تو روزے رکھیں، اور یہ کہنا کہ نہیں اگر ہم نہیں اس قسم کا کام کریں گے تو غلطی میں پڑ جائیں گے، یہ چیز غلط ہے، روزے رکھ کر کے آپ اس کو، اسی وجہ سے یہ بھی جائز نہیں ہے، حضرت عثمان ابن مظعون بخاری شریف کی روایت سے کہتے ہیں کہ ہم نے پیارے رسول سے شادی نہ کرنے کی اجازت مانگی تھی، ہم نے پیارے رسول سے اذن مانگی ان التبتل، تبتل مانے شادی سے دور رہنے کی، تو پیارے رسول نے اجازت نہیں دی، ولو اذن لنا، پیارے رسول اگر ہمیں اجازت دیتے لخصینا تو ہم اپنے کو خسی ہو جاتے ہیں، دیکھیے تو یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے، شادی ہو، اور آدمی خسی ہو کر کے اپنے کو بیکار کر کے زندہ رہے یہ غلط ہے، شرعی طور پر اس کو حق نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے، بہرحال گزارش ہے کہ آج طاقت نہیں تو کل طاقت ہو سکتی ہے شادی کی، گزارش ہے کہ ہم نے تو یہاں پر اچھی بات بتائی آپ نے، ہم نے یہاں پر بادشاہ ملک فہد اپنا ولی امر ماننا ہے، اگر ہم پاکستان چلے گئے تو اپنا ولی امر کس کو مانگیں، جو بھی برسر اقتدار ہے وہ ولی امر ہے، جہاں بھی آپ جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں، وہاں کے ہونا یہ چاہیے کہ پورے طور پر اسلامی حکومت کے نفاذ کا، اسلامی احکام کے کا نفاذ ہو، اگر نہیں ہے تو پھر بھی بہرحال اگر وہ آپ کو غلط بات کا حکم نہیں دیتے ہیں، آپ کو آزادی دے رہے ہیں، تو ان سے نافرمانی یا کھل کر کے ان سے بغاوت کرنے کی دعوت دینا یہ غلط ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ برائی کو یعنی کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر بڑی برائی ہو سکتی ہے تو کم سے کم، جیسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ یا تو تمہاری گردن کاٹ دیں یا ایک ہاتھ کاٹ دیں، تمہیں اختیار ہے، تو اب ایک ہاتھ کاٹ کر کے آدمی زندہ تو رہ سکتا ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں گردن کاٹ دو تو مر بھی جائے گا، تو کہے گا بھائی اچھا ہاتھ ہی کاٹ لو، یہی چیز ہے، اگر وہاں آپ اس طرح کی باتیں کرنے لگیں گے تو دنیا اللہ سے ڈرتی نہیں ہے، اپنی ایک کرسی کی حفاظت کے لیے ہزاروں کو نیست نابود کر سکتے ہیں، اس وجہ سے شریعت چاہتی ہے کہ جب تک کوئی شخص آپ کو منع نہیں کر رہا ہے دینی احکام کے پر عمل کرنے سے تو اس کو چھیڑو نہیں، جیسے ہمیں نہیں چھیڑا ہے، لیکن اجارہ اے تم کفر بواہن، کھلے طور پر کفر دیکھو اور کفر کی تعلیم دے رہا ہے، تو پھر ایسے آدمی کو برداشت کرنا یہ مسلمانوں کا حق نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ وہ راستے سے ہٹے، لیکن اگر چھیڑ نہیں رہا ہے تو ہمیں بھی چھیڑنے کا حق نہیں ہے، وہ اس کی اطاعت واجب ہے جہاں تک اسلام کے حدود میں ہے،
صدر کو مانے یا وزیر اعظم کو مانے کون سا سمجھا میں،
کون بڑا ہوتا ہے ہندوستان میں تو وزیر اعظم بڑا ہوتا ہے، صدر لٹو ہوتا ہے اور پاکستان میں پتہ نہیں ہے بنگلہ دیش میں پتہ نہیں، جو بھی ہے بہرحال جو بڑا ہے اس کے اندر سب ہیں. عموماً حج بدل کے لیے وہی لوگ آتے ہیں جو اپنی حج کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں. نہیں، ایک مرتبہ اگر حج کر لیا ہے انہوں نے، اگر نہیں بھی رکھتے ہیں تو کسی نے اگر ان کو دے دیا، پیسے دے دیے کہ آپ جاؤ حج کر لو، تو گویا ان کے اوپر واجب ہو گیا. جب طاقت ہو گئی کسی کے دینے ہی کی بنا پر تو ان کے اوپر حج کرنا واجب ہے. ایک مرتبہ جب انہوں نے اپنا حج کر لیا تو ان کے لیے راستہ حج بدل کا کھل گیا. تو کیا اس صورت میں حج بدل صحیح نہیں ہے؟ حج بدل صحیح نہیں ہے اس شخص سے جو اس نے حج نہیں کیا. اگر آپ کرانا ہی چاہتے ہیں دوسروں کے لیے حج ان سے، ایک ہی آدمی سے جو کبھی حج بھی نہ کیا ہو، تو پہلے کہہ دیجئے کہ جائیے آپ اپنا حج کر لیجئے، پھر آپ کے گھر والوں کے لیے آہستہ آہستہ وہ افسر کرتے رہیں گے. ایسا کرتے ہیں لوگ. گزارش ہے کہ اگر زمین کا کوئی ٹکڑا خرید کر اپنے بیٹوں کے نام پر رجسٹر کر دے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز ہے؟ تمام بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بھی، صرف بیٹوں کو نہیں. پیارے رسول نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. عورت ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، سب کو دیجیے. اپنے یہ بھی ایک مصیبت ہے، بعض علاقوں میں اور لڑکیوں کو وراثت بھی نہیں ملتی ہے، سبحان اللہ. بالکل محروم، وہ چلی گئی شوہر کے پاس تو گویا وہ گھر کا ایک فرد نہیں ہے. گھر پہ آئیں زیادہ سے زیادہ دو چار دن رہ کر کے کھا پی لیا، کچھ ان کو ہدیہ دے دیا، یہی ان کا حق ہوتا ہے. یہ چیز ظلم ہوتا ہے، ظلم کی ہوتی ہے. اس وجہ سے بیٹیوں اور بیٹوں کے نام سب آپ ان کے ساتھ اگر زندگی میں دے رہے ہیں تو آپ ان کو برابر قرار دیجیے. وراثت میں لڑکیوں کا ایک حصہ، لڑکے کا دو حصہ. اگر ایک لڑکا لڑکی ہے تو تین حصے کر کے ایک لڑکا، ایک حصہ لڑکی لے گی، دو حصہ لڑکا. کیونکہ لڑکی جائے گی تو پھر دوسرے کے ذمہ رہے گی، اس کے اپنے اوپر خرچ نہیں. لڑکے کے اوپر تو بہت کچھ خرچ آئے گی. یہ بھی اسلام کی ایک کا ایک انصاف ہے. لوگ احمق لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام نے انصاف نہیں کیا، لڑکی کا آدھا دے کر کے اور لڑکے کو اس کا ڈبل دیا ہے. کیونکہ پھر بھی لڑکی کا زیادہ ہے حقیقت میں. اگر تمام معاملات اسلام کی روشنی میں چلیں تو لڑکی کا وہ جو باپ کے حصے میں سے ملا ہے اس کے لیے تو بہت کچھ زیادہ ہے. کیونکہ اس کے خرچ کی کھانے پینے اوڑھنے بیٹھنے اور گھر کا خرچ سب شوہر کے ذمہ ہو گیا. یہ تو اپنا خزانے میں رکھ سکتی ہے. لڑکا بےچارا اس کا ڈبل لے کر کے چار بچوں آٹھ بچوں کو پال رہا ہے تو اس کا تو کم پڑا. تو اس وجہ سے اسلام کی یہ بھی ایک انصاف کی بات ہے کہ لڑکی کو آدھا دے. لیکن زندگی میں اگر آپ تقسیم کر رہے ہیں ہبا کے طور پر سب کو دے رہے ہیں تو لڑکے اور لڑکی سب کو برابر دینا، ایک ایک ہزار سب کو دینا، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی، اور یہ نہیں کہ ان کو 500 دیں. کیا ایسی زمین اس متعلقہ آدمی کے فوت ہو جانے پر اس زمین کی تقسیم میں باپ بھائی بہنوں ماں اور بیوی کو حصہ ملیں گے؟ نہیں، اگر زندگی میں ہبا کر دیا ہے تو جس کے لیے ہبا کیا ہے اسی کے لیے ہوگا. کسی اجنبی کو آپ یہ زمین دے دیں اسی کا ہوگا، کسی کا قسم نہیں ہے. بیٹی کو دینی تعلیم کے لیے کسی ایسے مدرسے میں چار سالہ دینی تعلیم کی غرض سے داخل کروایا جا سکتا ہے جیسا کہ انڈیا پاکستان میں ایسے مدارس ہیں جہاں پر صرف عورتوں ہی کا عمل دخل ہے؟ ہاں کیوں نہیں، آپ داخل کریں، ان کی تعلیم ہونی ٹھیک ہے. لیکن ایسی تعلیم ہو جس سے وہ اپنی عزت اور اپنے دین کی حفاظت اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں. تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ سبا کی پری نہ ہو. ان یہ پڑھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اور کچھ کام کرنے لگیں. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد وساد. یعنی الحاد کی تعلیم دیں گے تو الحاد، اسی طرح اکبر الہ آبادی کے بڑے اچھے اشعار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کالج جب کھلا انگریزوں کے زمانے میں تو لڑکے بے دین ہونے لگے. تو کہا کہ فرعون کو کے زمانے میں جب یہ خبر لگی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کا جو اس کے ملک کو تخت تاراج کر دے گا، ختم کر دے گا، تو اس نے سوچا کہ تمام بچوں کو قتل کر دے. جو بھی بچہ یہودیوں کا پیدا ہوتا تھا وہ قتلون ابراہم، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کلام پاک میں. لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص ایک مہربانی کی کہ فرعون ہی کے گھر میں پلنے لگے. تو کہتا ہے علامہ اقبال اکبر آبادی کہتے ہیں کہ وہ فرعون یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کالج کھول لیتا تو تمام ان کی غیرت ہی ختم ہو جاتی، نہ کوئی ملک کیا اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت ہی کسی کی نہیں ہوتی. تو کالج کی بدنامی میں اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے. بہرحال تعلیم ایسی ہونی چاہیے بچے کی ہو بچی کی ہو، تاکہ وہ مرنے کے بعد باپ کو جانے اور باپ کے لیے دعا کرے، تاکہ وہ صدقہ جاریہ رہے جس کو پیارے رسول نے اپنی حدیث مبارک میں فرمایا ادامات ابن آدم قطع عمل ہو الا من ثلاث، ابن آدم اپنی وفات کے بعد تمام اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، تین چیزوں سے، علم ينتفع بھی، کوئی علم چھوڑ کے گیا ہے نفع بخش، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کتاب پڑھنے، قال المصنف رحمہ اللہ، کوئی بھی پڑھے گا کہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا تو کر دیا. اسی طرح صدقہ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کھول دیا، مدرسہ بنوا دیا، کنویں کھدوا دیا، اور کوئی چیز ایسی، جب تک وہ رہے گا اس کا اجر ملے گا. او ولد صالح یدعو له، یعنی ایک بچہ جو اس کے لیے دعا کرتے رہے. تو تربیت آپ جب نیک دیں گے تبھی وہ نیک ہوگا. مسجد کے لیے مختص رقم مسجد سے متعلق مدرسہ اور مسجد پر خرچ کی جا سکتی ہے. مسجد کے لیے اگر آپ نے لی ہے رقم امت مسلمہ سے، تو اس کو مسجد بنائیے ان کے لیے، مدرسے کے لیے الگ لیجئے، لیکن اگر مسجد سے بچ رہی ہے، فاضل ہو رہی ہے رقم، تو کہیں بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مشورے سے. اپنے منمانی نہیں ہونا چاہیے، ایسی چیزوں میں ایک مشورہ ہونا چاہیے لوگوں کا، تاکہ پھر اعتراضات کی بات نہ ہو. یہ مشورہ ایک ہے. بدعت اور شرک کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھی گئی نماز کیسی ہے؟ بدعت اگر کفر تک، بہت سے بدعت ایسے ہوتے ہیں جو کفر کے تک پہنچاتے ہیں، ان کی تفصیل علماء کے ہاں ہے. اگر کفر تک وہ بدعت پہنچاتے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. اسی طرح اگر شرک کا کسی میت یا کسی درخت پتھر کے ساتھ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، تو وہ بھی کافر اور مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. اس میں شرم نہیں ہونی چاہیے، اس کو کھل کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عین شرک ہے. یہی شرک کفار قریش میں